جزاك الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. سورہ قمر کے جو آیات ہیں 9 سے 17 ان کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے اور پچھلی کلاس میں ان کے معارف و مسائل میں سے ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، ٹھیک ہے کہ تحقیق کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ذکر کے لیے، پس کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا. یہ جو لفظ مدکر ہے نا، یہ یعنی اگرچہ کہ یہ عربی زبان کی کلاس نہیں ہے لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن سے ایک رشتہ قائم کرنے کے لیے عربی زبان کی اہمیت بڑی شدید ہے. ٹھیک ہے، عربی زبان اگر انسان سیکھ لے گا تو پھر اس کو قرآن سے جتنا نفع حاصل ہوگا اتنا بغیر عربی کے حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھیں ترجمے سے ہم جس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو ترجمہ چلیں ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن قرآن کی جب ہم تلاوت سنتے ہیں، چاہے ہم نماز کے اندر سنیں چاہے ویسے ہی کہیں پہ پلے کر کے قرآن کی تلاوت سن رہے ہوں، تو اس وقت ترجمہ فائدہ نہیں دیتا. اس وقت تو اگر آپ کو عربی کے زبان سے کے الفاظ سے واقفیت ہوگی نا، تو اسی وقت پھر آپ کو اس تلاوت سے یعنی وہ تلاوت دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوگی اور اس کے مضامین جو ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آتے محسوس ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ جو لفظ ہے نا مدکر، اس کو تھوڑا سا یاد اس کھولنا چاہ رہا تھا تاکہ کچھ آپ کو اندازہ ہو کہ عربی زبان کی گرامر کو سیکھنا جو ہے وہ ہمیں کتنا زیادہ فائدہ دیتا ہے. تو لفظ ہے مدکر. اب یہ لفظ مدکر کے اندر کوئی بظاہر ذکر کا مفہوم نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، کیونکہ لفظ ایکچولی اس کی بنیاد ہے وہ تو ذکر ہے. ذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، ٹھیک ہے نا، ون آف دا میننگس. ویسے تو اور بھی میننگز ہوتے ہیں، ذکر کا مطلب علم بھی ہوتا ہے، ذکر کا مطلب جو ہے وہ یاد دہانی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نصیحت پکڑنا وغیرہ اس طرح کا یہ میننگ بھی ذکر کا میننگ یہ بھی ہوتا ہے. تو اب یہ ذکر کے اندر تو زال ہوتا ہے، یہاں پر تو زال ہے ہی نہیں، یہاں پر تو دال ہے، دکر ہے یہ تو، ٹھیک ہے. تو یہ ذکر سے مدکر کیسے بن گیا؟ بڑا انٹرسٹنگ اس کے اندر یعنی عربی زبان کے اصول استعمال ہوتے ہیں کہ یہ جو مدکر ہے نا، یہ اصل میں کیا تھا، یہ مذتکرن تھا، مذتکرن، ٹھیک ہے، یعنی زال تو ہے اس کے اندر، تو زال کے ساتھ یہ تھا مذتکرن. اب یہ مذتکرن سے مدکرن کیسے بن گیا؟ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ جو ایک تا ہوتی ہے نا اس کے اندر بڑی اسپیشل تا ہوتی ہے، تائے افتعال اس کو کہتے ہیں، اس تا کو جو ہے وہ دال سے تبدیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس تا کو دال سے تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہ کیا بن جاتا ہے، مذتکرن. یہ قانون ہے عربی زبان کا کہ جب اس پوزیشن کے اوپر تائے افتعال آئے زال کے ساتھ تو اس تائے افتعال کو دال سے تبدیل کر دیتے ہیں تو پھر یہ بن جاتا ہے مزدکرن. پھر اس کے بعد یہ جو دال آ گئی, اب دال کے آنے کی وجہ سے جو اس کے پڑوس میں زال ہے یہ زال بھی جو ہے وہ دال میں تبدیل ہو جاتی ہے نا, یہ دال بھی جو ہے سوری یہ زال بھی جو ہے وہ دال میں تبدیل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ماشاء اللہ خواتین ہیں کلاس کے اندر, تو اگر آپ دال کے ساتھ جو ہے وہ مرغی کو بنائیں اور مرغی کو اچھی طریقے سے اگر گلا دینا تو مرغی بھی جو ہے وہ دال بن جاتی ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی جو ہے وہ اس کا حصہ بن جاتی ہے خوب گھل کر کے, ٹھیک ہے, وہ شاید کوئی ڈش ہوتی ہوگی چکن دال چکن, تو خیر جو زال ہے نا وہ بھی دال بن جاتی ہے. تو اس طریقے سے کیا ہو جاتا ہے, یہ مدکرن بن جاتا ہے. یعنی سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا, مدکرن سے سٹارٹ ہوا تھا, مدکرن سے یہ بن گیا مدکرن, مدکرن سے یہ بن گیا مدکرن, مدکرن کیونکہ زال بھی دال میں تبدیل ہو گئی تو یہ مدکرن بن گیا. اب جب دو دال برابر برابر میں آ گئیں تو اب یہ دونوں دالیں, دال تو لکوڈ ہوتی ہے نا بھائی, ہے نا, دال کوئی سالڈ تو چیز نہیں ہوتی, لکوڈ چیز ہوتی ہے, جب دو لکوڈ چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو پھر وہ ضم ہو جاتی ہیں, مل جاتی ہیں, تو یہ دونوں دالیں بھی آپس میں مل جائیں گی تو ان کو ادغام کر دیں گے, مدغم ہو جائیں گی ایک دوسرے کے اندر. مدغم ہونے کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے میں مرج ہو جانا, تو یہ مدغم ہو گئیں تو یہ پھر کس طرح سے لکھیں گے, ایک ہی دال لکھیں گے اور اس دال کے اوپر تشدید لگا دیں گے, تشدید لگا دیں گے, تو یہ کیا بن جائے گا, مدکرن, مدکرن, ٹھیک ہے. تو یہ یعنی ہے تو یہ ذکر ہی, لیکن ذکر سے یہ مدکرن بن گیا, ٹھیک ہے. تو اب قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مدکرن کا لفظ استعمال کیا ہے, لیکن مفہوم اس کے کیا ہے, کوئی ہے ذکر حاصل کرنے والا, نصیحت حاصل کرنے والا, ٹھیک ہے. تو یہ جو علم ہے نا جس کو ہم تھوڑا سا بھی آپ کے سامنے ہم نے گویا کہ اپیٹائزر کے طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے, اس علم کو کہتے ہیں علم الصرف, ٹھیک ہے نا, علم الصرف, ٹھیک ہے نا, یہ عربی کے الفاظ کا علم ہوتا ہے, اور علم الصرف جو ہے یہ بنیاد ہے عربی زبان سیکھنے کی, ٹھیک ہے, بنیاد ہے عربی زبان سیکھنے کی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آپ کو کوئی گھر بنانا ہو, ٹھیک ہے, تو گھر بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز کھڑی کرتے ہیں, اینٹیں کھڑی کرتے ہیں, اینٹیں, ہے نا, انڈیویجول اینٹیں, اینٹیں جوڑ کر کے پھر دیواریں بنتی ہیں, اور دیواریں جوڑ کر کے گھر بنتا ہے. تو عربی زبان کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ عربی زبان کے الفاظ جو ہے نا یہ اینٹوں کی مانند ہیں, اینٹوں کی مانند, ان اینٹوں کو جوڑتے ہیں, یعنی الفاظ کو جوڑتے ہیں تو جملے بنتے ہیں, جملے کی دیوار کی مانند ہیں, ٹھیک ہے, پھر ان دیواروں کو جوڑتے ہیں یعنی جملوں کو جوڑتے ہیں تو پورا کلام بنتا ہے عربی زبان کا جو کہ گھر کی مانند ہے. تو علم الصرف کے اندر ہم کیا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں, اینٹوں کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں, یعنی عربی الفاظ کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانا لفظ کیسے بنا, فلاں لفظ کی کیا حقیقت ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے عربی زبان سیکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, جو کہ ہمارے مدارس عربیہ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے, وہ ہے علم الصرف سے شروع کی جاتی ہے بات, علم الصرف سے, اور پھر جب علم الصرف آپ کو اچھی طریقے سے آ جاتا ہے, یعنی الفاظ کا علم آ جاتا ہے, الفاظ کا علم یہ علم الصرف ہے, جب علم الصرف آ جاتا ہے تو پھر علم النحو پڑھایا جاتا ہے. علم النحو کیا ہے, الفاظ کو جوڑ کر کے جملے بنانا, اچھے جملے کیسے بنائے جاتے ہیں, پراپر جملے کیسے بنائے جاتے ہیں, وہ علم النحو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو عربی زبان سیکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, علم الصرف پڑھا جائے اور علم النحو پڑھا جائے, ٹھیک ہے. آج کل عربی زبان سکھانے کے بہت سارے ڈفرینٹ طریقے دنیا کے اندر رائج ہیں, لیکن اس میں سب سے زیادہ پراپر طریقہ جو کہ مدارس عربیہ میں صدیوں سے رائج ہے نا, کیونکہ عربی کوئی نئی چیز تو نہیں ہے, عربی تو پرانی چیز ہے نا, تو بھائی پرانی چیز کو سیکھنے کے لیے پرانا طریقہ استعمال کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے علم الصرف اور علم النحو کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ ہر انسان کے اندر اتنی استعداد, ہر انسان تو خیر اگر نہیں بھی کہیں, لیکن جنہوں نے اسکول پڑھا ہے، کالج پڑھا ہے، تو علم الصرف اور علم النحو پڑھنے کی استعداد تو ان کے اندر ہوتی ہے. یہ کوئی بہت زیادہ مشکل چیز کوئی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ جو بھی عالمہ کورس وغیرہ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ان کو علم الصرف علم النحو پڑھتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو مختلف بیک گراؤنڈ سے خواتین آتی ہیں اور وہ الحمدللہ بالآخر علم الصرف علم النحو کے اوپر کمانڈ حاصل کر ہی لیتی ہیں. بہرحال مدکر کا جو لفظ ہے یہ علم الصرف کی ایک بہترین مثال ہے کہ کیسے انسان علم الصرف اگر پڑھ لے تو پھر ایسے ایسے مشکل الفاظ بھی قرآن کے اندر جو استعمال ہوئے ہیں نا اس کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں. چلیں، فرسٹ ٹائم سن کر کے تو آپ کو یہ بات مجھے پتہ ہے یقین سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، لیکن کچھ تو اندازہ ہو گیا ہوگا نا کہ ہاں بھی ایسا بھی ہوتا ہے قرآن کے اندر، ہے نا. باقی ریکارڈنگ موجود ہے، اگر کوئی دوبارہ اس کو فالو کرنا چاہے کہ کس لفظ سے کس لفظ میں تبدیل ہوا وہ ریکارڈنگ سن کر کے فالو کر سکتے ہیں. بہرحال تو یہ لفظ ذکر، ذکر کے معنی یاد کرنے اور حفظ کے بھی آتے ہیں، اور کسی کلام سے نصیحت و عبرت حاصل کرنے کے بھی، یہ دونوں معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا، یہ بات اس سے پہلے کسی کتاب کو حاصل نہیں ہوئی تھی. تو پچھلی کلاس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے یہ بھی رکھا تھا کہ جو بچے حفظ کرتے ہیں نا تو حفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان کو مار پیٹ کرنا اور ان کو ایموشنلی پریشرائز کرنا جو ہے نا یہ حفظ کرنے کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، بلکہ یہ نقصان دہ ہو جاتا ہے اس بچے کے لیے. ٹھیک ہے نا، آپ بے شک مار نہ رہے ہوں لیکن ایموشنلی اس کو ٹارچر کر رہے ہو، تم تو کر نہیں سکتے ہو، تمہیں تو تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو، ہے نا. تو اس طرح کی جو اس کو ہم الٹی سیدھی باتیں سناتے ہیں تو اس سے وہ ایموشنلی جو ہے نا وہ مجروح ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو حفظ کروانے کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں کچھ اور ٹیکنیکس استعمال کرنی چاہیے، ہمیں یہ مار پیٹ اور ایموشنل ٹارچر کی ٹیکنیک استعمال نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر بچے کو استاد جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں نا تو اس کے لیے پھر آپ کو بہت فکر مند ہونا چاہیے کہ وہ اگر کر رہے ہیں تو کیا وہ اگر مارنے کا کام کر بھی رہے ہیں تو وہ کیا ایز اے لاسٹ ریزورٹ کر رہے ہیں، یعنی بہت ہی آخر میں جا کر کے جب بالکل اور کوئی چیز جو ہے وہ یعنی ناکام ہو رہی ہے تو پھر وہ تھوڑا سا مارنا وہ بھی بہتر ہو کہ وہ بھی نہ ہو. کیا وہ اس طریقے سے مار کو استعمال کر رہے ہیں یا ان کے پاس اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے سوائے مار کے؟ جو بھی ان کو یعنی بچہ جو ہے وہ اگر سبق یاد نہ کرے تو انہوں نے مارنا ہی ہے. اگر ایسا مسئلہ ہے نا استاد کے ساتھ تو پھر یا تو ان استاد صاحب کے لیے کچھ کریں کہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ یہ کام چھوڑ دیں، اور اگر وہ یہ کام نہیں چھوڑ رہے ہیں نا تو پھر بہتر ہے کہ بچے کو پھر وہاں سے چھڑوا لیں، بچے کو ان استاد صاحب سے چھڑوا لیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ جی وہ جو پہلے کرتے تھے کہ جان تمہاری اور نہیں جان ہماری اور چمڑی تمہاری، وہ پتا چلا کبھی کبھی جان بھی تمہاری ہو جاتی ہے، بچے کی جان ہی چلی جاتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، یہ طریقہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی اصلاح کی، اس طریقے کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہرحال تو بچوں کو مار پیٹ اور وربل اسالٹ کے ذریعے سے قرآن کریم حفظ کروانا جو ہے یہ بالکل بھی صحیح چیز نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے اپنے مضامین عبرت و نصیحت کو ایسا آسان کر کے بیان کیا کہ جس طرح بڑے سے بڑا عالم و ماہر فلسفی اور حکیم اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح ہر عامی جاہل جس کو علوم سے کوئی مناسبت نہ ہو وہ بھی عبرت و نصیحت کے مضامین قرآنی کو سمجھ کر اس سے متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی کہ فزکس، کیمسٹری، ایون بایولوجی، ٹھیک ہے نا، یہ جو مضامین ہیں اگرچہ کہ آپ انگریزی زبان میں پڑھاتے ہیں یا اردو زبان میں پڑھاتے ہیں لیکن ہر بندے کے لیے ممکن نہیں ہوتا ان مضامین کو سمجھنا، جبکہ قرآن کے مضامین جو ذکر والے مضامین ہیں، نصیحت والے جو مضامین ہیں نا، یہ مضامین جو ہے وہ ہر ایک کے لیے سمجھنا آسان ہوتا ہے جس کو بھی یا تو عربی زبان آتی ہے اس کے لیے، یا یہ کہ اس کی مادری زبان کے اندر جو ان مضامین کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ ان کو سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ذکر والے مضامین، یاد دہانی، نصیحت والے مضامین. اب آگے بات کر رہے ہیں کہ حفظ کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کیا گیا ہے، نہ کہ اجتہاد اور استنباط احکام کے لیے. ٹھیک ہے، کیا مطلب بھائی؟ ایکسپلین کرتے ہیں خود اس کو کہ اس آیت میں یسرنا کے ساتھ لذکر کی قید لگا کر, قید کا مطلب کیا کہ یعنی جس کو ریسٹرکشن کہتے ہیں ٹھیک ہے, یا کنڈیشن کہتے ہیں یا شرط بھی کہیں گے اردو زبان میں, کہ یسرنا کے ساتھ لذکر کی شرط لگا کر یا قید لگا کر یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ قرآن کو حفظ کرنے اور اس کے مضامین سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی حد تک اس کو آسان کر دیا گیا ہے. یعنی بچہ بھی حفظ کر سکتا ہے, بوڑھا بھی حفظ کر سکتا ہے, جوان بھی حفظ کر سکتا ہے, عورت بھی حفظ کر سکتی ہے ٹھیک ہے, اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی یہ سارے لوگ سوائے چھوٹے چھوٹے بچوں کے, یہ سارے لوگ جو ہے وہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ بچہ تو ابھی بات سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا نا, چھوٹا والا بچہ جو ہوتا ہے, بڑا بچہ تھوڑا ہو جائے تو اس کو بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اچھا, جس سے ہر عالم و جاہل چھوٹا اور بڑا یکساں فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن کریم سے مسائل اور احکام کا استنباط بھی ایسا ہی آسان ہو. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شرعی مسائل ہوتے ہیں, شرعی مسائل کیا مطلب, مسائل کا لفظ سن کر کے ہمارے ذہن میں جو ہماری زندگی کے مسائل یہ آتا ہے نا کہ بھئی میرے گھر کے مسائل ہیں, میرے معاشی مسائل ہیں, میرے معاشرتی مسائل ہیں, میرے فلانے مسائل ہیں, میرے مسائل ہیں. اچھا, عجیب بات کہ اردو زبان کے اندر بھی جو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا, تو ان کی اگر آپ حقیقت میں جائیں نا تو بڑی بڑی یعنی اہم باتیں سامنے آتی ہیں, لیکن ہم چونکہ گہرائی میں ہم جاتے نہیں ہیں, ہم سوچتے نہیں ہیں, فکر نہیں کرتے کسی چیز کے اوپر, تو اس وجہ سے نا گہرائی سے ان الفاظ کو ہم کاٹ دیتے ہیں, گہرائی سے ہم ان الفاظ کو کاٹ دیتے ہیں اور انتہائی سپرفیشل قسم کے معنی ہم استعمال کرتے ہیں, سپرفیشل معنوں میں ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے. کیا مطلب, یہ بات ساجد نے کیوں کہی کہ لفظ مسائل ٹھیک ہے, تو ہم ان اس لفظ کو کس لیے استعمال کرتے ہیں, گھریلو مسائل, معاشرتی مسائل, بچوں کے مسائل, بڑوں کے مسائل, ازدواجی زندگی کے مسائل, یعنی پرابلمس, انگریزی کا لفظ پرابلمس ٹھیک ہے, ایشوز ٹھیک ہے. لیکن اردو میں جو الفاظ آئے ہیں یہ تو عربی سے آئے ہیں, اور ہر لفظ کی ایک حقیقت ہوتی ہے, گہرائی ہوتی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے. تو اب ہم اس لفظ مسائل کو جس طرح سے استعمال کرتے ہیں پرابلمس کے لیے ٹھیک ہے, تو آپ سے ذرا ہم جو ماشاءاللہ عالمات بھی موجود ہیں تو ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ لفظ مسائل کا مطلب کیا ہوتا ہے نا, اس کی حقیقت کیا ہے. تو ہمارے زندگی کے جو پرابلمز ہیں تو ان کے لیے جو لفظ مسائل استعمال ہوا ہے, تو اس لفظ کو دیکھ کر کے ہمارے سامنے کیا حقیقت آتی ہے جو کہ ہم اگنور کرتے ہیں یا جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی اس حقیقت کی طرف. پرابلمز کے لیے ہم اردو زبان میں مسائل کا لفظ استعمال کرتے ہیں, تو اس لفظ کے استعمال سے ہمیں ایک حقیقت پتہ چلتی ہے جس کو کہ ہم اگنور کر دیتے ہیں, کنوینئنٹلی اگنور کر دیتے ہیں. وہ کیا لفظ مسائل کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ ان کو تو پتہ ہے نا مسائل کا مطلب کیا ہوتا ہے. سوال ذرا مشکل ہے, فقہ مسائل کا مطلب فقہ ہوتا ہے, نہیں فقہ کا مطلب تو ہوتا ہے سمجھ ٹھیک ہے, فقہ کے اندر مسائل پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر وہ بات نہیں ہو رہی. دیکھیں مسائل کا جو لفظ ہے نا اس کی بیس کیا ہے, جیسے کہ ابھی آپ کو مدکر کا لفظ بتایا تھا نا, اس کی بیس کیا تھی, ذکر, ذال کاف را ذکر. تو مسائل کی بیس کیا ہے, مسائل کا روٹ ورڈ کیا ہے, اس کا مصدر کیا ہے مسائل کا, سألا سین حمزہ لام, سألا ٹھیک ہے, سألا
سے ہی لفظ بنتا ہے سؤال، عربی کا لفظ سؤال، اردو میں اس کو ہم سوال پڑھتے ہیں، جیسے انہوں نے لکھ دیا، پرائیویٹلی لکھا ہے تو آپ لوگ دیکھ نہیں سکتے کہ سوال پوچھنے کا مقام، سوال پوچھنے کا مقام، ٹھیک ہے؟ تو مسئلہ یا مسائل، یہ دراصل یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں سوال پوچھنا ہوتا ہے، یعنی پوچھنا چاہیے ان کے بارے میں. جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہمیں اس مسئلے کو لے کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اس مسئلے کے اوپر ٹینشن لینے کی بجائے، اس مسئلے کے پیچھے فرسٹریٹ ہونے کی بجائے ہمیں سوال کرنا ہے، ہمیں پوچھنا ہے، ہمیں اس کی سلیوشن کو کسی بہتر شخص سے سمجھنا ہے، مسئلے کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن اردو زبان میں ہم نے اس کی حقیقت کو کاٹ دیا اور اس کو صرف پرابلم سے جوڑ دیا کہ بھئی یہ تو ایک پرابلم ہے، بس میں اس پرابلم میں پھنسی ہوئی ہوں، میری زندگی میں اتنے سارے مسئلے ہیں، یعنی میری زندگی میں اتنے سارے پرابلم ہیں، ٹھیک ہے نا، اور میں بس مظلوم ہوں، میں پریشان ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. ٹھیک ہے بھائی، آپ کی زندگی میں اگر یہ پرابلمز ہیں تو آپ ان کا حل پوچھیں نا، آپ ان پرابلمز کے لیے کسی اہل مشورہ شخص کے پاس جا کر کے سوال پوچھیں، سوال کریں، سیکھیں اس کا حل. ایوری پرابلم ہیز اے سولوشن، ہے نا، لکل دائن دواؤن، ہر مرض کے لیے دوا ہوتی ہے، لیکن اس دوا کو ڈاکٹر کے پاس جا کر کے لانا ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے دوا لینے کے لیے، دوا خود چل کر کے آپ کے پاس نہیں آئے گی، دوا خود چل کر کے ہمارے پاس نہیں آئے گی، ہم چل کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں، پھر اس سے دوا لیتے ہیں، پھر اس دوا کو استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہماری جو بیماری ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یہ جو ہماری زندگی کے اندر مسائل ہیں، یہ بھی تو بیماری کی مانند ہے نا، کہ انہوں نے ہماری زندگی کو خراب کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اب اس بیماری کو لے کے بیٹھ جانے کی بجائے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے پاس جانا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم عطا فرمائی ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، علم عطا فرمایا ہے، حلم عطا فرمایا ہے، تو ان سے اپنے ان مسائل کو ڈسکس کریں اور اس کا سلیوشن لے کر کے آئیں، اور پھر اس سلیوشن کو اپنے زندگی کے اندر اپنائیں تاکہ وہ مسئلہ ہماری زندگی سے دور ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ مسائل جو ہے نا، یہ سوال پوچھنے کا مقام ہے، یہ پوچھنے کا مقام ہے. ٹھیک ہے، تو عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اردو میں استعمال تو ہو رہا ہے لیکن ہم نے اس کو اس گہرائی کے اندر نہیں سمجھا، تو ہم اس وجہ سے اپنے مسائل کو نا بس لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ مسائل پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بہت بری یعنی شکل اختیار کر جاتے ہیں. صحیح ہے، تو عربی یعنی جو فقہ دین کا ایک شعبہ ہے، تو اس کے اندر اس لفظ مسائل کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمیں پوچھنا ہوتا ہے علم والوں سے، وہ علم والے بتاتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا حل ہے. مثال کے طور پر نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کری ہے، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھنی کیسے ہے، یہ ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب کون دے گا؟ اس سوال کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی آواز نہیں آئے گی کہ میرے بندے ایسے نماز پڑھو، بلکہ یہ سوال ہمیں علم والوں سے پوچھنا ہوگا جنہوں نے خود اس علم کو حاصل کیا اپنے بڑوں سے، ہمیں ان سے پوچھنا ہوگا، وہ ہمیں سکھائیں گے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے. تو جب ہم سوال کریں گے پھر وہ ہمیں جواب دیں گے، تو اب یہ کیا کہ یہ یعنی کیا بن جائے گا، یہ ایک شرعی مسئلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا، اس کو فقہ کی کتاب کے اندر نوٹ کر لیا جائے گا ایز اے شرعی مسئلہ. لیکن یہ شرعی مسئلہ شروع کیسے ہوا؟ کسی نے پوچھا، کسی نے جواب دیا، تو اب یہ کتاب کے اندر بطور شرعی مسئلے کے نوٹ کر لیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو شرعی مسائل ہوتے ہیں نا, تو یہ شرعی مسائل جو ہیں ان کو قرآن اور حدیث سے نکالنا ہوتا ہے, یعنی ان کو ان کا استنباط کرنا ہوتا ہے. استنباط کا جو لفظ ہے نا, یہ بھی بڑا گہرا لفظ ہے. استنباط کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے کہ کنویں کے اندر سے, کنویں کی گہرائی سے پانی کو نکالنا. ٹھیک ہے نا,
ایک چیز میں بس پڑھ بھی کر لوں تاکہ میں لفظ کے اندر,
کنویں کی تہ سے پانی کو نکالنا اس کو کہتے ہیں استنباط کرنا. ٹھیک ہے, کنویں کی تہ سے جو پانی نکلتا ہے نا, اس پانی کے لیے بھی مائے مستنبط کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مائے مستنبط کیا مطلب؟ کہ کنویں کی گہرائی سے, کنویں کی تہ سے پانی نکالنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کے لیے جو ہے نا آپ کو کنویں کی گہرائی میں کسی طریقے سے پہنچنا ہوتا ہے, یا تو آپ خود اتر کر کے پہنچے, یا یہ کہ ڈول اور رسی وغیرہ جو ہے وہ آپ کے پاس ایسے ہوں کہ جن کو کہ آپ اس کی گہرائی میں پہنچا سکیں, اور پھر وہاں سے جو ہے نا وہ ذرا مشکل سے اس پانی کو پھر آپ اس ڈول کے اندر نکال کر کے اوپر لے کر کے آ سکیں. یعنی یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے, یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو پہلی بات کو اس کو طریقہ آتا ہو یہ کرنے کا. ٹھیک ہے نا, اس نے سیکھا ہو اس طریقے کو. اور دوسرا یہ کہ جس کے پاس یہ ٹولز موجود ہوں, رسی اور ڈول, یہ ٹولز موجود ہوں گے, وہی کنویں کی گہرائی میں سے پانی نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو لفظ استنباط کا تو یہ مطلب ہوتا ہے. اب اس لفظ کو جو ہے وہ مسائل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ قرآن اور حدیث سے شرعی مسائل کا جواب یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے کنویں کی گہرائی میں سے پانی کو نکالنا. ٹھیک ہے نا, یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا. اس کے لیے خالی وہ لوگ جنہوں نے اس کام کو سیکھا ہے, جن کے پاس اتنی عقل ہے, اور جن کے پاس یہ ٹولز موجود ہیں, یعنی ان کو اصول فقہ کے ٹولز کا معلوم کا پتہ ہے. ٹھیک ہے, کہ کیسے جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث سے شرعی مسائل نکالتے ہیں. تو وہی فرما رہے ہیں کہ قرآن سے مسائل اور احکام کا استنباط بھی ایسا ہی آسان ہو یہ لازم نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, لقد یسن القرآن للذکر ہے لیکن للاستنباط نہیں ہے. لقد یسن القرآن للاستنباط, کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا مسائل کا استنباط کرنے کے لیے, نہیں, یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں کہ وہ تو اپنی جگہ ایک مستقل اور مشکل فن ہے. فن انگریزی والا فن نہیں, اردو والا فن, یعنی پوری ایک یہ پور یعنی پورا ایک سائنس ہے یہ. ٹھیک ہے, جس میں عمرے صرف کرنے والے علماء راسخین کو ہی حصہ ملتا ہے, یہ ہر ایک کا میدان نہیں ہے. یعنی ایک ایسا یہ پلے گراؤنڈ نہیں ہے کہ جس کے اندر ہر بچہ بڑا جا کر کے جو ہے وہ فٹ بال کھیلنا شروع ہو جائے, کرکٹ کھیلنا شروع ہو جائے, نہیں, یہ ایک خاص اسپیشلائز میدان ہے کہ جس کے اندر ساری عمر جن لوگوں نے خرچ کری ہوتی ہے نا علم حاصل کرنے میں, وہی شرعی مسائل کا استنباط کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انہی لوگوں کو علماء کہا جاتا ہے. علماء جو ہے وہ ہر کتابیں پڑھنے والے کو نہیں کہا جاتا کہ بھئی میں نے 50 کتابیں پڑھنی یا میں نے 500 کتابیں پڑھنی تو اب میں عالم بن گیا, نہیں. 500 کتابیں پڑھنے والا یہ شخص عالم نہیں کہلائے گا. کیوں نہیں کہلائے گا بھائی, حالانکہ اتنا سارا علم حاصل ہو گیا اس کو. چلیں آپ سے پوچھتے ہیں کہ پھر عالم کون ہوتا ہے اگر یہ اتنی ساری کتابیں پڑھنے والا شخص عالم نہیں بنا. پہلی بات, پہلا سوال تو یہ کہ وہ عالم کیوں نہیں بنا, اتنی ساری کتابیں پڑھنی عالم کیوں نہیں بنا پھر بھی. اور پھر عالم دوسرا سوال یہ کہ پھر عالم بنے گا کیسے, تو اس کے اوپر تھوڑا آپ لوگ اگر گھوڑے دوڑائیں عقل کے اس کا جواب دینے کے لیے. 500 کتابیں پڑھنے سے عالم کیوں نہیں بنا, دوسرا سوال کہ اچھا پھر کیسے عالم بنے گا, کیونکہ اس نے استاد سے نہیں پڑھی. نہیں, یہ جواب غلط ہے. 500 کتابیں استاد کے سامنے بیٹھ کے بھی پڑھ لے پھر بھی عالم نہیں بنے گا. دیکھیں یہ تو آپ نے جواب دیا ہے نا کیونکہ اس نے استاد سے نہیں پڑھی, یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی. استاد کے ساتھ اگر یہ پڑھتا نا تو اس کی تربیت ہو جاتی, اس نے بغیر استاد کے پڑھی ہیں
تو اس کو علم حاصل ہو گیا ہے, تربیت حاصل نہیں ہوئی اس کی, اس کو تربیت حاصل نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, علم تو حاصل ہو گیا لیکن پھر بھی یہ عالم نہیں کہلائے گا. کیوں؟ عالم کا لفظ اصطلاحی طور پر کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ علم والا. عالم کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے علم والا, ٹھیک ہے. تو بھئی علم والا جو ہے وہ تو کتابیں پڑھ کے اس کو اچھا خاصا علم حاصل ہو جاتا ہے, تو پھر بھی وہ اصطلاحی طور پر عالم کیوں نہیں بنتا؟ اصطلاحی طور پر عالم کا مطلب کیا ہے؟ کس کو عالم کہتے ہیں اصطلاحی طور پر؟ عالم دین, یہ لفظ بڑا بڑا بھاری لفظ ہے, عالم دین. تو عالم دین کیسے بنتا ہے؟ نہیں پتا کسی کو. اجازت کے ساتھ ایکچولی اجازت بھی اگر مل جائے نا تو وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس سے وہ عالم دین بن جائے. دیکھیں عالم دین میں اور انجینئر میں کیا فرق ہے؟ اچھا چلیں عالم دین کو چھوڑ دیں, یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ الیکٹریکل انجینئر کون کہ کون ہوتا ہے, الیکٹریکل انجینئر کون کہلاتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو کہ الیکٹرک کا کام آتا ہو وہ الیکٹریکل انجینئر کہلاتا ہے, یا الیکٹریکل انجینئر کون کہلاتا ہے اصطلاحی طور پر؟ سوسائٹی کے اندر الیکٹریکل انجینئر کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ پراپر انسٹیٹیوشن سے پڑھتے ہیں. چلیں ٹھیک, آپ تھوڑا قریب پہنچی ہیں, یہ پتہ نہیں آپ کا نام ایف کے کے ہے, مرد ہیں کہ عورت ہیں یہ ابھی نہیں کہہ سکتے. سیکھنا اور سکھانا, یہ کیا بات ہوگی؟ ڈگری ملتی ہے جس کو, جس نے اس علم میں مہارت کی سند لی ہو. اچھا اگر میں مثال کے طور پر میں ڈاکٹر ہوں, ٹھیک ہے, اچھا میں ڈاکٹر کیوں ہوں پہلی بات تو یہ نا, سوال تو یہ پوچھنا چاہیے میں ڈاکٹر کیوں ہوں. اگر میں ڈاکٹر ہوں, دنیا مجھے ڈاکٹر کہتی ہے, ٹھیک ہے, میں جا کر کے جو ہے وہ کسی الیکٹریکل انجینئرنگ یونیورسٹی سے پڑھنا شروع کر دوں, ٹھیک ہے, تو کیا میں الیکٹریکل انجینئر بن جاؤں گا؟ پہلی بات میں ڈاکٹر کیوں کہلا رہا ہوں, میں ہوں نہیں ڈاکٹر, لیکن اچھا میں ہوں کمپیوٹر سائنٹسٹ, ٹھیک ہے نا. پہلا سوال یہ کہ جی میں کمپیوٹر سائنٹسٹ کیوں ہوں؟ اچھا اب اگر میں کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوں تو پھر میں جا کر کے این ای ڈی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لوں, اور پھر وہاں پر جو ہے وہ, اچھا ایڈمیشن کی بات نہیں, میں این ای ڈی یونیورسٹی سے کے کسی ٹیچر سے جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دوں الیکٹریکل انجینئرنگ کی کتاب, تو کل کو میں الیکٹریکل انجینئر بن جاؤں گا؟ یا مطلب میں ڈاکٹر بھی ہوں گا, میں الیکٹریکل انجینئر بھی ہوں گا, میں کمپیوٹر سائنٹسٹ بھی ہوں گا, میں کیا ہوں گا؟ مطلب سند حاصل ہونے کی وجہ سے. آپ میں سے کوئی ہے کچھ, کوئی ڈاکٹر ہے؟ ہاں ماشاء اللہ ہیں ڈاکٹر, مجھے میں جانتا ہوں آپ میں سے ڈاکٹر ہیں. تو بھائی آپ ڈاکٹر کیوں ہیں؟ کیوں لوگ آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں؟ علم پر عمل کرنے والا عالم کہلاتا ہے, کہلائے گا. نہیں نہیں ہم تو اصطلاحی تعریف کی بات کر رہے ہیں, ہم لفظی تعریف کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں, جو ساتھ میں پریکٹس بھی کرے. آپ میں سے کم از کم ایک تو ڈاکٹر ہیں, صحیح ہے, تو کیوں ڈاکٹر ہیں بھائی؟ کیوں لوگ آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں؟ ایک لفظ ہے خالی جس کو کہ سارے کے سارے مس کر رہے ہیں, علاج کرتے ہیں. نہیں علاج تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے. ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ پورا خاندان ہی علاج کرتا ہے, تو پورا خاندان ڈاکٹر تو نہیں بن جاتا نا. ڈگری, پھر وہی ڈگری, نہیں ڈگری نہیں, بیکاز آف ہز رائٹ ڈائگنوسس, بالکل بھی نہیں. ڈاکٹر جو ہے نا وہ غلط ڈائگنوسس کرنے والا بھی ڈاکٹر ہی کہلاتا ہے, ہاؤس جاب کرتا ہے میں نے،
ایک لفظ نہیں آ رہا کسی کے زبان کے اوپر یا کسی کے ہاتھ کے اوپر. دیکھیں ڈاکٹر وہ کہلاتا ہے کہ جس نے فل ٹائم ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. یہ جو انسٹیٹیوشن میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں نا، تو یہ انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن جو ہے نا یہ پارٹ ٹائم نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پارٹ ٹائم ایڈمیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پارٹ ٹائم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پارٹ ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام آپ فل ٹائم نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے بھائی فل ٹائم؟ پارٹ ٹائم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ فل ٹائم آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، فل ٹائم آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ نے دوسرا کام جو شروع کیا وہ پارٹ ٹائم کیا، ہے نا. دوسرا کام جو آپ نے شروع کیا وہ پارٹ ٹائم کیا. بھائی کیوں پارٹ ٹائم کیا؟ اس لیے کہ فل ٹائم تو آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، جبھی تو آپ نے یہ کام پارٹ ٹائم شروع کیا ہے نا. اگر آپ یہ والا کام فل ٹائم کر رہے ہوتے تو پھر آپ کوئی دوسرا کام پارٹ ٹائم کر رہے ہوتے، ہے نا بھائی. پارٹ ٹائم فل ٹائم، دس از دا ڈفرنس. پارٹ ٹائم اور فل ٹائم کا فرق ہے سارا کا سارا، ٹھیک ہے. ڈاکٹر جو ڈاکٹر ہیں وہ ڈاکٹر کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ڈاکٹر ہیں کیونکہ انہوں نے فل ٹائم ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کری، ٹھیک ہے، تو وہ ڈاکٹر بن گئی. وہ معاشرے کے اندر اصطلاحی طور پر ڈاکٹر کہلانا شروع ہو گئی. اب ڈاکٹر بننے کے بعد ان کا جی چاہے کہ میں جی انجینئر بھی بن جاؤں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو انجینئر ہے نا، اس کے لیے اس کے دو طریقے ہیں ان کے پاس. یا تو یہ اپنے ڈاکٹری کے پروفیشن کو بالکل چھوڑ دیں، ڈاکٹری کو بالکل چھوڑ دیں اور نئے سرے سے انجینئرنگ یونیورسٹی میں فل ٹائم ایڈمیشن لے لیں، تو اب یہ اصطلاحی طور پر انجینئر بن جائیں گی، ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ ایسا نہیں کر سکتی تو پھر کیا کریں گی؟ یہ اپنے ڈاکٹری کی سند کو ہی پرائمری رکھیں گی، ڈاکٹری کا ہی کام وام بھی کرتی رہیں گی، اگر کریں نہ کریں بہرحال، لیکن ڈاکٹری کی سند انہوں نے فل ٹائم حاصل کری ہے. اب باقی جو ہے نا یہ انجینئرنگ میں پارٹ ٹائم انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کریں گی. پارٹ ٹائم انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے سے یہ انجینئر نہیں بن جائیں گی. ہاں ان کو انجینئرنگ کا علم حاصل ہو جائے گا، لیکن یہ معاشرے میں انجینئر نہیں کہلائیں گی، یہ پھر بھی ڈاکٹر ہی کہلائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹری کی تعلیم انہوں نے فل ٹائم حاصل کری تھی، انجینئرنگ کی تعلیم پارٹ ٹائم حاصل کری ہے، انجینئرنگ کا علم ان کو حاصل ہو گیا ہے. یہ لوگوں کی انجینئرنگ کی پرابلم سالو کر سکتی ہیں، لیکن یہ انجینئر نہیں کہلائیں گے، یہ ڈاکٹر ہی کہلائیں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کو یا اس میں کوئی اعتراض ہے کسی کو؟ کہ بھائی فل ٹائم انہوں نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کری تھی، اب ان کے اوپر ڈاکٹر کی مہر لگ گئی، یہ ڈاکٹر بن گئی ہیں، اب انجینئرنگ کا علم حاصل کرنے سے یہ انجینئر نہیں بن جائیں گی، یہ ڈاکٹر ہی رہیں گی. انجینئر بننے کا اب صرف ایک طریقہ ہے کہ یہ ڈاکٹری کو بالکل خیر آباد کہہ دیں، خیر باد کہہ دیں، بالکل خیر باد ختم کر دیں، نہیں میرا بس ڈاکٹری ختم ہو گئی میری، اب میں انجینئر بننا چاہتی ہوں، یہ فل ٹائم انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے، اب یہ انجینئر بن جائیں گی. اب لوگ ان کو ڈاکٹر نہیں کہیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے ڈاکٹری کو ختم کر دیا اپنی زندگی سے، اب یہ انجینئر بن گئی ہیں، تو اب لوگ ان کو انجینئر کہیں گے. یہی معاملہ عالم دین کا بھی ہے. عالم دین وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کہ فل ٹائم لگ کر کے دین کا علم حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، فل ٹائم لگ کر کے دین کا علم حاصل کرتا ہے فل ٹائم، باقی جو کام ہے وہ پارٹ ٹائم کرتا ہے. جیسے کوئی عورت ہے وہ گھر کے اندر کھانا بھی پکائے گی، ہے نا، وہ بچوں کا بھی خیال رکھے گی، لیکن وہ پارٹ ٹائم کرے گی، فل ٹائم تو وہ عالم دین بن رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عالم دین کہلائے گی. کوئی مرد ہے وہ فل ٹائم دین کا علم حاصل کرے گا تو وہ عالم دین کہلائے گا، ٹھیک ہے نا. اب ہمارے جیسے لوگ، یہ فقیر کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے، کیوں بھائی کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے؟ کیونکہ فل ٹائم کمپیوٹر سائنس کی انجینئرنگ یونیورسٹی میں جا کر کے پھر وہاں پہ کمپیوٹر سائنس کا علم حاصل کیا اور ڈگری مل گئی پھر بعد میں, ٹھیک ہے نا. اب اس کے اوپر ایک ٹھپا لگے گا, یہ جی یہ تو آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے, یہ تو کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد اللہ نے توفیق دی تو دین کا علم بھی پڑھنا شروع کر دیا, لیکن یہ دین کا علم جو ہے یہ پارٹ ٹائم کرنا شروع کیا ہے نا. صبح کو فجر کے بعد جو ہے وہ عالم کے پاس جا کر کے بیٹھے, وہاں سے ایک کتاب پڑھ لی, دو کتاب پڑھنی, تین کتاب پڑھنی, پھر اس کے بعد گھر واپس آئے اور چینج کیا اور دفتر چلے گئے. دفتر سے واپس آئے تو گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر کے جو ہے وہ پھر کچھ علم کی کتابیں پڑھنی. تو اس طریقے سے کرتے 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 بالآخر جو ہے وہ امتحان بھی دے دیا اور سند بھی مل گئی. سند مل گئی باقاعدہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی الحمدللہ اس عاجز کے پاس سند ہے. لیکن کیا یہ عاجز عالم دین بن گیا اس سے؟ نہیں, میں عالم دین نہیں بنا کیونکہ یہ کام میں نے پارٹ ٹائم کیا, فل ٹائم تو کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوں, ٹھیک ہے نا, چاہے جاب کر رہا ہوں یا نہ کر رہا ہوں, لیکن جو فل ٹائم علم حاصل کیا وہ کمپیوٹر سائنس کا علم حاصل کیا. تو بے شک دین کا علم حاصل ہو گیا, لوگوں کو پڑھا بھی سکتے ہیں الحمدللہ کچھ نہ کچھ, لیکن عالم دین نہیں کہہ رہا ہوں گا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ لوگ جو عالمہ کورس کر رہی ہیں یا ایون اس طریقے سے دین اسینشلز کے اندر علم حاصل کر رہی ہیں, یہ آپ پارٹ ٹائم کر رہی ہیں. پارٹ ٹائم کرنے سے آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے جس کے اوپر آپ عمل بھی کریں گی, کچھ لوگوں کو آپ بتا بھی سکتی ہیں, لیکن آپ عالم دین نہیں کہلائیں گی, عالم دین آپ نہیں کہلائیں گے. اور یہ آپ کو ڈسکریج کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, بلکہ اس چیز کو یو نو پراپر اپنی مقام کے اوپر رکھنا. ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس مقام سے آپ کسی چیز کو نہ گرا سکتے ہیں نہ اس کو اٹھا سکتے ہیں. تو یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا کیا مقام ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی اس طرح سے علم حاصل کر کے اپنے آپ کو عالم دین سمجھنا شروع کر دے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس نے تو پارٹ ٹائم علم حاصل کیا, اب وہ اپنے آپ کو عالم دین سمجھنا شروع کر دے گا نا. تو جن لوگوں نے فل ٹائم علم دین حاصل کیا تھا وہ اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھنا شروع ہو جائے گا, یا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ان سے زیادہ بہتر سمجھنا شروع ہو جائے, اور یہاں سے پھر بگاڑ شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. عالم دین کون ہے؟ عالم دین کون ہے کیا مطلب؟ آپ نام پوچھ رہی ہیں یا تعریف پوچھ رہی ہیں؟ تعریف تو اتنی دیر سے میں بیان کر رہا ہوں, عالم دین کون کون کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. فل ٹائم دین کا علم حاصل کرنے والا وہ عالم دین کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کچھ نام پوچھ رہی ہیں تو پھر نام تو ہزاروں ہیں آج کے دور میں. ماشاءاللہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم, مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی دامت برکاتہم, ہے نا, اور بڑے بڑے جن کا انتقال بھی ہو گیا, مولانا یوسف لدھیانوی وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے عالم دین ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو قرآن سے مسائل اور احکام کا استنباط کرنا ہے نا, تو اس کو فرمایا کہ جو عمرے صرف کرنے والے علماء راسخین کو ہی یہ حصہ ملتا ہے, ہر ایک کا یہ میدان نہیں ہے. یہ تو بننے والے کی چوائس ہے کہ وہ جو رہنا چاہے انجینئر یا ڈاکٹر, اس کے پاس تو دونوں کی ڈگری ہے. یہ تو ٹی ڈبلیو تو پڑھو اس کو, بننے والے کی چوائس ہے کہ وہ جو رہنا چاہے انجینئر یا ڈاکٹر. ہاں چوائس ہے, آف کورس چوائس ہے نا, وہ جو رہنا چاہے تو اس کے لیے فل ٹائم علم حاصل کر لے کسی چیز کا, ٹھیک ہے, اس کے پاس تو دونوں کی ڈگری ہے. بات تو یہی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈگریوں سے علم نہیں ہوتا. ڈگریاں جو ہوتی ہیں نا, وہ جو آپ نے جو سند دی ہوتی ہے نا, سوری آپ نے جو فیس دی ہوتی ہے نا انسٹیٹیوٹ کو, تو اس کی فیس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو ڈگری دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایگزام آپ نے پاس کیا ہوتا ہے, لیکن جو حقیقت میں علم ہوتا ہے نا وہ ایکچولی ڈگری کا نام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو علم تو ایک اور چیز ہوتی ہے نا. بہرحال یہاں پر تو ہم آپ کو ڈگری اور فیس وغیرہ کی بات کر ہی نہیں رہے, ہم تو یہاں پر اصطلاحی ٹائٹل کی بات کر رہے ہیں, اصطلاحی ٹائٹل, ٹھیک ہے. پھر پارٹ ٹائم والے طالب دین ہوئے چاہے ان کے پاس سند بھی ہو عالم کی. ہاں پارٹ ٹائم والے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ طالب دین کہلائیں گے, ٹھیک ہے, چاہے ان کے پاس سند بھی ہو عالم کی, ٹھیک ہے. دیکھیں ساجس نے اپنی آپ کو مثال دی ہے نا, ٹھیک ہے, تو میں اپنے آپ کو عالم دین نہیں کہہ سکتا, یعنی میں اپنے آپ کو عالم دین کے طور پہ لوگوں میں متعارف نہیں کروا سکتا, انٹروڈیوس نہیں کروا سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ میں آئی ٹی اسپیشلسٹ ہوں, ٹھیک ہے نا. بے شک آئی ٹی اسپیشلسٹ کا کام نہیں کر رہا, ठीक है, लेकिन हूं मैं आईटी स्पेशलिस्ट क्योंकि फुल टाइम मैंने आईटी स्पेशलिस्ट होने का इल्म हासिल किया था, ठीक है, बाकी जो दीन का इल्म है वो मैंने पार्ट टाइम हासिल किया था। तो पार्ट टाइम हासिल करने की वजह से ना मैं, यानी मैं अपने आप को आलम दीन के तौर पर इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता, ठीक है ना। कोई मेरे बारे में ये गुमान रखे कि भाई ये तो पढ़े लिखे हैं, इन्होंने तो इल्म हासिल किया है, ये है वो है, तो वो उनका गुमान है, वो उनका गुमान है, उनको उनके गुमान के मुताबिक अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। लेकिन मैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता ना। हाँ, मैं अपने आप को एज एन आईटी स्पेशलिस्ट इंट्रोड्यूस करवा सकता हूं। कोई मुझसे पूछे कि जी आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो आई विल रिप्लाई आई एम एन आईटी स्पेशलिस्ट, एंड दिस विल नॉट बी तकब्बुर। ये तकब्बुर नहीं है, ठीक है, कि मैं अपने आप को आईटी स्पेशलिस्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, ये तकब्बुर नहीं है, क्योंकि भाई ये मेरी पहचान है, ये मैंने फुल टाइम इल्म हासिल किया है। बिल्कुल इसी तरीके से कोई मदरसे के अंदर जाकर के फुल टाइम दीन का इल्म हासिल करता है ना, कोई उससे पूछे कि जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो अगर ये जवाब दे कि मैं आलिम दीन हूं, तो ये तकब्बुर नहीं है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, वो अपनी क्वालिफिकेशन बता रहा है, क्योंकि फुल टाइम उसने यही काम किया है, दीन का इल्म हासिल किया है, ठीक है। तो इस फुल टाइम वाले कॉन्सेप्ट के साथ जो है ना तकब्बुर भी बड़ा यानी कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को जवाब दो कि जी मैं तो आलिम दीन हूं, ये जब कहूंगा मैं तालिब दीन हूं, मुझे मेरे शेख ने हुक्म किया था कि जी दीन का इल्म हासिल करो, तो दीन का इल्म हासिल करके जो है वो हजरत ने हुक्म किया था कि भाई आपने इम्तिहान भी देना है, तो इम्तिहान भी दे दिया, और इम्तिहान दिया तो आगे सुनो ने सनद भी दे दी, ठीक है ना। तो जी मेरे पास सनद है लेकिन मैं आलिम दीन नहीं हूं, ठीक है ना, मैं तो तालिब दीन हूं, मुझे तो हमारे हजरत ने हुक्म किया था, तो इस वजह से कुछ किताबें पढ़नी है, ठीक है ना। बाज लोग पार्ट में भी फुल टाइम मेहनत करते हैं और बाज फुल में भी वक्त जाया करते हैं। देखें, आप जो बात कर रही हैं ना, जो पार्ट टाइम में भी फुल टाइम मेहनत करते हैं और बाज जो है वो फुल टाइम में भी पार्ट टाइम में भी वक्त जाया करते हैं, ठीक है ना, तो वो इस्तलाही टाइटल की बात नहीं हो रही। आप जो बात कर रही हैं वो इस्तलाही टाइटल की बात नहीं कर रही, आप बात कर रही हैं एक्चुअली इल्म नाफे की बात कर रही हैं कि जी जिसने पार्ट टाइम में भी फुल टाइम मेहनत कर ली उसको भी बहुत सारा इल्म हासिल हो गया, और जिसने फुल टाइम में भी वक्त जाया कर लिया तो उसको भी इल्म हासिल नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आप क्वालिटी की बात कर रही हैं, ठीक है ना, ये आजिज यहाँ पे क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, यहाँ पर बाकायदा टाइटल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे जुनैद जमशेद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे लेकिन देन सिंगर के तौर पर खुद को इंट्रोड्यूस करवाया। जुनैद जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की उन्होंने फुल टाइम इल्म हासिल किया, ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को बिल्कुल खैर बात कह दिया और उन्होंने सिंगिंग की बाकायदा तालीम हासिल करी। बाकायदा आपको पता है वो जो क्या कहते हैं राग सीखते हैं, राग, ये बाकायदा एक साइंस है गाना सीखना, ठीक है, ये क्या कहते हैं इसको, यानी म्यूजिक नोट्स जिनको अंग्रेजी में कहते हैं और उर्दू के अंदर इसको राग कहते हैं, ठीक है ना। इसके लिए उस्ताद के पास बैठ करके फुल टाइम इस चीज को सीखना होता है, ये बहुत डिटेल्ड साइंस है, इतनी डिटेल्ड साइंस है कि साजिश ने एक दफा पढ़ा कि एक फ्रेंच म्यूजिशियन था जिसने के ये इल्म हासिल किया हुआ था, राग वाला इल्म, ठीक है ना। वो फ्रेंच साइंटिस्ट जो है ना वो मौलाना हजरत डॉक्टर हमीदुल्ला खान रहमतुल्लाह अलैह, जो फ्रांस में जाकर के सेटल हो गए थे, वो उनके पास आकर के ना वो उसने कुरान कुछ पढ़ा, उसको समझ में आ गया, उसने वो मुसलमान हो गया, ठीक है, वो मुसलमान हो गया। अब उसके पास ये राग का इल्म मौजूद था, ठीक है, तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने ना कुरान की आयात को जो है वो अपने राग के इल्म के ऊपर लागू करना शुरू कर दिया। यानी राग का जो इल्म था ना, कि जैसे म्यूजिक की राइम्स बनती हैं, जैसे शेरो शायरी के अंदर राइम्स बनती है ना, शेरो शायरी नहीं, म्यूजिक की एक अलग राइम होती है, राइट, राइमिंग एक अलग चीज है, शेरो शायरी एक अलग चीज है। कुरान शेरो शायरी नहीं है, लेकिन कुरान के अंदर राइमिंग है, رائمنگ، یہ جو آپ پڑھتی ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. عربیوں، عربوں کو کبھی آپ نے بات کرتے ہوئے سنا ہے؟ عرب اس طرح سے بات کرتے ہیں، کسی چیز کو اتنا کھینچ رہے ہیں، کسی چیز کو ایسے کم کر رہے ہیں، کسی چیز کو جو ہے وہ غنہ پڑھ رہے ہیں، کسی چیز کو جو ہے وہ، یہ جو سارے تجوید کے اصول ہیں، قرآت کے اصول ہیں، عرب اس طرح سے تو بات نہیں کرتے. قرآن میں رائمز ہیں، یہ باقاعدہ موسیقی ہے. یہ موسیقی کیسی ہے؟ اس دنیا کی تاروں والی موسیقی نہیں ہے. یہ موسیقی جو ہے وہ اللہ تعالی کا کلام ہے. یہ اللہ تعالی کی جو آواز ہے نا، اللہ تعالی کی آواز، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالی کی آواز ہے، جس کو کہ اللہ تعالی نے انسان کے گلے میں بھی یہ صلاحیت پیدا کری ہے کہ وہ بھی ایسی آوازیں نکال سکتا ہے، اپنے رب کی آواز کو کاپی کر سکتا ہے. یہ جو قرآن ہے یہ سمجھ لیں آسمانوں کی موسیقی ہے، آسمانوں کی موسیقی ہے، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے، بلکہ قریب گمان کی بات ہے، ہمیں پتا نہیں ہے، ہم نے کبھی سنا نہیں جا کر کے وہاں پر فرشتوں کو، کبھی بات نہیں کری فرشتوں سے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سنا ہے نا حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ عربی جو ہے یہ جنت کی زبان ہے. تو بھائی جنت کی زبان ہے تو کیا آسمانوں کی زبان کچھ اور ہوگی؟ فرشتوں کی لینگویج بھی پھر عربی ہوگی. فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ جو بات کرتے ہیں نا، وہ اس طرح سے بات نہیں کرتے جیسے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. فرشتے ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایک میلوڈی کے اندر بات کرتے ہیں، رائمنگ کے ساتھ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے، بات تو وہ فرینچ میوزیشن کی چل رہی تھی، تو فرینچ میوزیشن نے کیا کیا کہ اس نے قرآن کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک آیت کو جو ہے نا، وہ اپنے موسیقی کے اصولوں کے اوپر لگانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ جو آیت ہے نا، یہ دوسرے آیت کے ساتھ جو ہے وہ اس موسیقی کے جو 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 اصول ہیں وہ ان کے مطابق فٹ بیٹھتی ہے. ایک ایک آیت دوسری آیت سے فٹ بیٹھتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کرتے کرتے نا اس نے پورے قرآن کو اپنے اصولوں کے اندر سمجھ لیا کہ ہاں بھائی ایسا ہی ہے، ہر آیت دوسرے کے ساتھ اس میوزیکل ٹون کے مطابق ہے. ایک جگہ جا کر کے وہ پھنس گیا، ایک جگہ وہ پھنس گیا، وہ پریشان کہ یہ تو نہیں مل رہا، یہ تو بات بنی نہیں رہی. ایک جگہ پورے 30 پاروں میں وہ ایک جگہ پھنسا کہ یہ میرے میوزیکل ٹونز کے اوپر نہیں بیٹھ رہی بات. تو حضرت ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، ان کے میں نے کہیں پہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ نا میرے پاس آ گیا، ٹھیک ہے، اور میرے پاس آ کر کے اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، ہے نا. اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ یہ جو آخری آیت ہے نا، من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، ٹھیک ہے، اس آیت میں آ کے وہ پھنس گیا. یہاں پر میری میوزیکل جو ٹون ہے نا وہ فٹ نہیں بیٹھ رہی. تو اس نے کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں میرے اس سوال کا حل، میرے اس مسئلے میں سے آپ مجھے نکال سکتے ہیں. تو ڈاکٹر حمید اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو پریشان ہو گیا، یہ اس نے کس قسم کا سوال کر لیا، مجھے تو موسیقی وغیرہ کا کچھ نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کو کیا جواب دوں. تو میں نے نا اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی شروع کر دیں کہ اے اللہ مجھے تو اس علم کا کچھ نہیں پتا، آپ مدد فرما دیں، آپ میرے دل کے اندر کوئی اس کا جواب ڈال دیں، ٹھیک ہے. تو مولانا ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی نا تو اللہ تعالیٰ نے جواب عطا فرما دیا ہے اس کا. کیا کہتے ہیں کہ جیسے سلام ہی حتی مطلع الفجر، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ جب میں بچپن میں قاری صاحب سے یہ سورت پڑھ رہا تھا تو قاری صاحب نے فرمایا تھا کہ اس آیت کو سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی مجھے اگزیکٹلی یاد نہیں ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا، لیکن وقف کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر وقف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، وقت کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو وقت کے بغیر پڑھو. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات اس فرینچ میوزیشن کو بتائی نا تو وہ تو کھل گیا، یعنی کھل گیا بالکل، کہتا ہے کہ ہاں واقعی اگر اس کو بغیر اس کے پڑھیں گے نا تو پھر میرے میوزیکل ٹونز کے مطابق جو ہے وہ یہ ایک آیت بھی سیٹ ہو جائے گی, میرے میوزیکل ٹونز کے اندر یہ ایک آیت بھی فٹ ہو جائے گی. پورے 30 پاروں کو اس نے اس طریقے سے میوزیکل ٹونز کے اندر فٹ کر لیا تھا. کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد نا وہ چونکہ ظاہر اس کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ گانے بجانے اور میوزک اور ان سب کا بیک گراؤنڈ تھا, ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو یہ بات بتائی نا وہ تو اچھلنا شروع ہو گیا کمرے کے اندر, اچھل اچھل کے خوش ہو کر کے وہ تو یعنی دیوانہ ہو گیا بالکل نا کہ پورا قرآن جو ہے وہ میرے میوزیکل ٹونز کے مطابق بالکل سیٹ بنتا ہے. بہرحال پھر اس کے بعد فرماتا ہے کہ وہ چلا گیا اور کچھ عرصے کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, تو بھائی یہ پتہ نہیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, لیکن ہاں جنید جمشید صاحب سے بات شروع ہوئی تھی. تو جنید جمشید صاحب نے جو ہے پھر باقاعدہ راگ کے جو ہوتے ہیں نا سارے گاما وغیرہ والے لوگ ان کے پاس بیٹھ کر کے اس کا علم حاصل کیا تھا. وہ اس طریقے کے پاپ سنگر نہیں تھے جس طریقے کے لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور الٹا سیدھا حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر تو آج کل کے کم ہی فاضل عالم ہوں گے. نہیں ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں جو نکلتے ہیں نا وہ سارے کے سارے عالم دین کہلاتے ہیں جو مدارس سے فل ٹائم پڑھ کر کے نکل رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک اسپیشلائزیشن کی بات ہے کہ عالم دین وہ ہوتا ہے جو کہ ابتدائی کتابیں بے شک وہ کسی طریقے سے بھی پڑھ لے, لیکن اس کے بعد جو فنون کی کتابیں ہوتی ہیں وہ فل ٹائم مدرسے کے اندر جا کر کے ان کا علم حاصل کریں تو پھر وہ عالم دین کہلانے کے قابل ہوتا ہے. اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ مسائل اور احکام کا استنباط کرنے کے مستحق ہوتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک اور بھی پوائنٹ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر نا ہمیں قرآن میں تدبر کرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ سورہ نساء کی آیت ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. ٹھیک ہے, کہ کیا یہ لوگ قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے؟ تو قرآن کے اندر تدبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ بھی پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سے بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو جو عالم فاضل ہوتے ہیں نا فقہا جو ہوتے ہیں, بلکہ جو فقہا ہوتے ہیں ان کا تدبر ایک الگ درجے کا تدبر ہوتا ہے. وہ قرآن کے الفاظ سے قرآن کی آیات سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ مسائل کا استنباط جو ہے وہ فقہا کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. اور فقہا کون ہوتے ہیں؟ فل ٹائم لگ کر کے اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کر کے قرآن کا علم حاصل کرنے والے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ایک دوسرا درجہ ہوتا ہے تدبر کا, وہ ایک نارمل عالم ہوتا ہے. وہ نارمل عالم بھی جو ہے نا وہ بھی استنباط نہیں کر سکتا. وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے تدبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے تدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں جو کہ فقہا نے نکال کر کے عوام کو بتائے, تو علماء کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان مسائل کو یاد کر لینا, یعنی ان مسائل کو سمجھ لینا اور ان کو یاد کر لینا. یہ ایک عام عالم کا کام ہوتا ہے اور یہی اس کا تدبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی تدبر کا پہلا درجہ کیا ہے؟ فقہا کا تدبر. ٹھیک ہے, جو کہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں. تدبر کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ عام علماء کا تدبر. ٹھیک ہے, جو کہ ان مسائل کو جو فقہا نے نکالے ہوتے ہیں ان کو یاد کر لیتے ہیں اور عوام کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے کوئی کسی سے پوچھے, کسی عالم کے پاس جا کر کے ہم پوچھتے ہیں نا کہ جی وضو ٹوٹ, میں نے فلانا کام کیا تو کیا میرا وضو ٹوٹ گیا؟ ٹھیک ہے, تو ان عالم نے پہلے سے وہ مسائل پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو یاد ہوتے ہیں, یہ جواب دے دیتے ہیں ہاں نہیں بھی اس طریقے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نارمل درجے کا عالم ہوتا ہے. اس کا تدبر یہ ہے کہ مسائل کو جو ہے وہ یاد کر لیں. ٹھیک ہے, اور لوگوں کے سوال کا جواب دینے کے قابل ہو جائے. اور تیسرے درجے کا تدبر جو ہوتا ہے وہ عوام الناس کا تدبر ہوتا ہے, ہمارا آپ کا تدبر. ٹھیک ہے, ہمارا تدبر کیا ہے؟ ہمارا تدبر یہ ہے کہ اس قرآن کے اندر جو ذکر کی آیات ہیں نا, ان ذکر کی آیات کے مفہوم کو ہم سمجھیں اور ان کو سمجھ کر کے ہم پڑھیں اور سنیں. ٹھیک ہے, تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت پیدا ہو اور آخرت کی فکر پیدا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا تدبر ہے. اور ہمارا تدبر جو ہے وہ عربی زبان کی بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم یہ تدبر کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, تو یہ ہمارے یعنی عوام الناس کے درجے کے تدبر کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, کہ ہم نے اس بنیادی درجے کے تدبر کے لیے ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے, بنیادی درجے کے تدبر کے لیے, ٹھیک ہے. اور جو اونچے درجے کا تدبر ہے اس کے لیے ہم نے اس کو آسان نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اونچے درجے کا تدبر تو فقہا کرتے ہیں جو کہ اپنی زندگی لگا کر کے یہ علم حاصل کرتے ہیں. تو آگے حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اس سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو گئی جو قرآن کریم کے اس جملے کا سہارا لے کر قرآن کی مکمل تعلیم اس کے اصول و قواعد سے حاصل کیے بغیر مجتہد بننا اور اپنی رائے سے احکام و مسائل کا استخراج کرنا چاہتے ہیں, کہ وہ کھلی گمراہی کا راستہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی جو قرآن کی مکمل تعلیم اصول و قواعد کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے نا, اصول و قواعد کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے قرآن کی مکمل تعلیم, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی یہ سب حاصل نہ کرے اور اس کے بغیر مجتہد بننا چاہے تو اس سے پھر کھلی گمراہی کا راستہ کھل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ گمراہی پھر بہت آگے جاتی ہے, ٹھیک ہے. جیسا جس نے کل ہی کسی نوجوان امریکن عالم کا سنا کہ بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی جس طرح ہر آسمانی کتاب کے اندر پرابلمز ہیں تو قرآن کے اندر بھی اسی طرح پرابلمز ہیں, قرآن کے احکامات کے اندر بھی پرابلمز ہیں, اور ان کو آج کے زمانے میں جو ہے وہ دوبارہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. مثلا خصوصاً جو ہے وہ زنا کی جو سزا ہے رجم, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہم امریکہ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور امریکہ کے اندر رجم والی بات کریں گے تو پھر لوگ ہی ان کو رجم کر دیں گے, ہے نا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, قرآن کو بدلنے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو پھر بہت آگے جاتا ہے نا, پھر یہ گمراہی والا راستہ. بہرحال اگر کسی کو کوئی اور کوئی سوال کرنا ہو, کیونکہ کافی ظاہر ہے مشکل موضوعات کے اوپر آج بات ہو گئی, کوئی سوال کچھ پوچھنا ہو یا کوئی اعتراض ہو تو کر سکتے. تو بہرحال تدبر کے درجے پلیز ریپیٹ کر دیں, تدبر کے درجے جو ہے نا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ہی لکھے ہیں سورہ نساء کی, اگر آپ آیت نمبر 82 اس کی تفسیر کھول لیں تو آپ کو وہ ریٹن فارمیٹ میں بھی مل جائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ یعنی باقی کلاس کے لیے کہ ہر انسان اس کے مطالب میں غور کرے, لہٰذا یہ سمجھنا کہ قرآن میں تدبر کرنا صرف اماموں اور مجتہدوں ہی کے لیے ہے صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے. البتہ تدبر اور تفکر کے درجات علم و فہم کے درجات کی طرح مختلف ہوں گے. ائمہ مجتہدین کا تفکر ایک ایک آیت سے ہزاروں مسائل نکالے گا, ٹھیک ہے نا. یہ پہلا درجہ تدبر کا کہ ایک ایک آیت سے ہزاروں فقہی مسائل یا ایون عقیدے کے مسائل نکلیں گے, ڈرائیو کریں گے. یہ ائمہ مجتہدین کا تدبر و تفکر ہے, ٹھیک ہے نا, مسائل کا استنباط جس کی آج بات ہو رہی تھی اصل میں, ٹھیک ہے. دوسرا درجہ عام علماء کا تفکر ان مسائل کے سمجھنے تک پہنچے گا, یعنی جو فقہا نے مسائل نکال لیے ان مسائل کو سمجھنا کہ بھائی فقہا کیا بات کر رہے ہیں, فقہا کی لینگویج عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. تو اس کے لیے درمیان کا درجہ ہے یہ عام علماء والا درجہ, جو کہ فقہا کی لینگویج کو سمجھیں گے, فقہا کی جو دلائل ہیں ان کو سمجھیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ عوام کی لینگویج میں عوام کو سمجھائیں گے. تو یہ گویا کہ ایک انٹرمیڈیری لیول ہے عام علماء کا لیول. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مدارس میں 8 سال یا خواتین 6 سال کا جو علم حاصل کرتی ہے نا, اس کے بعد ان کو جو سند ملتی ہے نا وہ یہ عام عالم والی سند والا درجہ ان کو مل جاتا ہے, عام عالم والا درجہ, ٹھیک ہے. وہ اوپر کی باتیں سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں, اور نیچے والوں کو سمجھانے کے قابل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو ہو گیا دوسرا درجہ. اور تیسرا درجہ عوام الناس کا تدبر. وہ کیا ہے؟ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اپنی زبان میں پڑھ کر تدبر کریں. ٹھیک ہے نا, اگر عربی صرف اور نحو پڑھ لیں گے تو زیادہ آسان ہو جائے گا ان کے لیے. ٹھیک ہے نا, صرف صرف اور نحو. ٹھیک ہے نا, ادب اور باقی اصول اور فقہ یہ ساری چیزیں ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اور نحو پڑھ لیں گے تو اور آسان ہو جائے گا, ورنہ اپنی زبان کے اندر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا, تو اس سے کیا ہوگا, اللہ کی عظمت و محبت اور آخرت کی فکر ان کے اندر پیدا ہو جائے گی, جو کہ ان کی کامیابی کے لیے کافی ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے تین درجے بنتے ہیں, تدبر و تفکر قرآن کے اندر. ٹھیک ہے جی, کوئی اور سوال اگر نہیں ہے تو پاس کر دیں. السلام علیکم.